الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت ہر ایک کو آنی ہے, بادشاہ کو بھی آنی ہے, فقیر کو بھی آنی ہے, نیک کو بھی آنی ہے, بد کو بھی آنی ہے, پڑھے لکھے کو بھی آنی ہے, ان پڑھ کو بھی آنی ہے. موت کا ذائقہ ہر جی نے چکھنا ہے, ہر ایک نے موت کو دیکھنا ہے, موت کے اس مرحلے سے گزرنا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ انسان ایک سفر کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ بورڈنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بورڈنگ لاؤنج میں بیٹھ کے وہ اپنے اپنے پلین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پکا پتا ہوتا ہے سب کو کہ جتنے لوگوں کے پاس یہ بورڈنگ پاس ہے ہر ایک نے اس سفر پہ جانا ہے. تو پہلے کچھ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں, پھر کچھ لوگ اٹھ کے جاتے ہیں, اس طرح سارے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ہم ہیں سب کے سب آج سے کچھ عرصے بعد نہیں ہوں گے. تو ہر جی نے اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. موت کا جو معاملہ ہے, کئی مرتبہ موت جو ہے اس کا الارم ہمیں ملتا ہے, کئی مرتبہ الارم نہیں ملتا. کئی مرتبہ موت کے ہمیں الارم بیماری کی شکل میں ملتا ہے, جی اب بیمار ہیں, اب زیادہ بیمار ہوئے, اب اور بیمار ہوئے. رشتہ داروں کا, قریبیوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہاں جی بار بار الارم مل رہا ہے کہ اب اس بندے نے چلے جانا ہے. تو کئی مرتبہ موت ایسے آتی ہے کہ انسان کو الارم ملتا ہے, ہاں جی بیماری ہے, اب بیماری جو ہے بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے, تو یہ الارم ہے. مگر کئی مرتبہ موت جو ہے وہ الارم کے بغیر آتی ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور انسان کو یہ موت آ جاتی ہے. گھر سے نکلتا ہے یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر میں گھر سے واپس آؤں گا, اور اللہ کی شان گیا تو اب موت کے منہ میں گیا. چنانچہ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ چند کچھ عرصے پہلے ان کی خالہ 40 سال کی عمر کی عورت چل پھر رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, ہر طرح سے صحت یاب, اور اچانک سے جو ہے وہ موت کا وقت آیا اور آرام سے لیٹ کے فوت ہو گئی ادھر ہمارے شہر کے اندر. تو انسان کے اوپر موت آتی ہے بغیر کسی الارم کے آتی ہے, بغیر انسان کو پتا چلنے کے آتی ہے. ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ ایک ٹرک کا ڈرائیور تھا, بس کا ڈرائیور, بس بھری ہوئی تھی اور تیزی سے بس چلا رہا تھا, حتیٰ کہ جب وہ بس چلاتے چلاتے ایک راستے پہ آیا تو سب نے دیکھا اور اس ڈرائیور نے بھی دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے جو اشارہ کر رہا ہے کہ بس کو روکو. اب لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس سے کہا کہ بھئی بوڑھا آدمی ہے, گرمی کا وقت ہے, روک دے بس, اس کو بھی بٹھا لے ساتھ. اس نے کہا کہ مالکوں نے منع کیا ہے، بس نہیں روکنی ہے. لوگوں نے بہت کہا کہ نہیں بوڑھا ہے، بہت گرمی ہے، بٹھا لو. تو اس نے ان کی بات مانی اور بس کو روک دیا. اور بس پوری طرح سے جب رک گئی تو ایک آدمی باہر اترا اس بوڑھے آدمی کو لینے کے لیے، اور یہ ڈرائیور کیونکہ تھکا ہوا تھا تو اس نے اپنا سر جو ہے سٹیئرنگ پہ رکھ دیا. اب وہ جو بوڑھے آدمی کو لے کے اندر آئے، اتنی دیر میں پتا چلا کہ جس نے سر سٹیئرنگ پہ رکھا تھا وہ اس دنیا سے چلے گیا ہے. تو کبھی موت جو ہے الارم لے کے آتی ہے، اور کبھی الارم دیے بغیر ہی آ جاتی ہے. ایس اے پی ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے، آج کل کی دنیا میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز میں بڑا مشہور یہ سافٹ ویئر ہے. لوگ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کمپنیز کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس ایس اے پی کمپنی یا ایس اے پی سافٹ ویئر بنانے والی جو کمپنی تھی، اس کا سی او جو تھا اس کا نام تھا رنجن داس، ہندو آدمی تھا. اور رنجن داس جو تھا 42 سال اس کی عمر تھی. اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے سی ای اوز میں یہ ون آف دا ینگسٹ، سب سے کم عمر سی ای او تھا کمپنی کا، بہت بڑی کمپنی، بہت امیر ینگ آدمی، فٹ بھی تھا، ورک آؤٹ کرتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، میراتھن رنر تھا، دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے ایک ساتھ بھاگنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اتنا یہ فٹ آدمی 42 سال کی عمر کا اپنے جاب سے گھر آیا، ورک آؤٹ کرنے کے لیے جم گیا، ورک آؤٹ مکمل ہوا، وہیں لیٹا اور وہیں پہ اس دنیا سے چلے گیا. تو کبھی موت آتی ہے بڑے الارمز دے کے آتی ہے، اور کبھی الارم دیے بغیر موت آتی ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے قریبی جاننے والے ڈاکٹر صاحب، بیٹے کا ولیمہ ہے، جس دن ولیمہ ہے اسی دن ایک حادثے میں خود بھی فوت ہو گئے. تو موت جو ہے کبھی الارم دیتی ہے، کبھی نہیں دیتی ہے. کسی کو پتا نہیں کہ یہ کب آئے گی. اتنی یہ ان نون سی چیز ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا، موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے. چنانچہ ہمارے ملک کے ایک علاقے میں جہاں سے دریا بہتا تھا، اور اس دریا میں سے ایک نہر نکلی ہوئی تھی، نہر کے اندر شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے. رات کا وقت ہے، اس لاش کو باہر نکالا، اور باہر نکال کے لوگوں نے آپس میں ہر ایک سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی ہے. کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا. رات بھر اعلان بھی کرتے رہے کہ بھئی ایک لاوارث لاش ملی ہے. کسی نے اس کو اون ہی نہیں کیا. حتیٰ کہ صبح کا وقت آ گیا، اب جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کو دفنا دینا چاہیے. غریب علاقہ تھا، لوگوں نے کہا کہ اس کو دفنانے کے لیے تو کفن کے پیسے چاہیے. تو لوگوں سے پوچھا تو کسی کے پاس اتنا نہیں تھا کہ پورا دے سکے. تو پھر مسجد کے اندر اعلان ہوا کہ جی لاوارث لاش ہے، اس کو دفنانے کے لیے، کفنانے کے لیے چندے کی ضرورت ہے. تو لوگ آ کے چندہ دے رہے تھے، اس چندے سے اس کا کفن خریدا گیا اور اس کو کفنا کر اور پھر دفن کر دیا گیا. تو بالکل ان نون، کسی کو بھی نہیں پتا یہ کس کی لاش. جب اس کا جنازہ پڑ گیا، پڑھا گیا، تو کوئی ایک آنکھ بھی اشکبار نہیں تھی. کچھ عرصے بعد تحقیق ہوئی، پوچھا گیا تو پتا چلا کہ یہ قریبی علاقہ جو تھوڑے سے فاصلے پہ تھا، اس علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا. سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑ پہ زمین تھی، چار بڑے بڑے گھر تھے، نوجوان بیٹے تھے، مگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا اور کسی نے قتل کر کے اس کو نہر میں ڈال دیا. تو پتہ چلا کہ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے. تو موت کا ذائقہ ہر جی نے چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے. بس کبھی موت بتا کے آتی ہے، کبھی موت بتائے بغیر آتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موت کو یاد رکھنے کا حکم فرماتے تھے. فرماتے تھے تم موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ یہ لذات کو توڑتی ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ موت کو یاد کرنے والا یہ سب سے عقل مند انسان ہے. تو موت نے آ کے رہنا ہے. ہم جتنا بھی سوچیں کہ یہ دیر سے آئے گی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. موت کا آنا ہم سب کے لیے ایک بڑی پریشانی ہے, مگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کا آنا جو ہے یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت, تحفۃ المؤمن الموت. مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے. ایمان والا ہے, اللہ سے محبت رکھتا ہے, تو پھر یہ موت ایک تحفہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الموت جسرن, یہ موت ایک پل ہے. یوصل الحبیب الی حبیبی, یہ ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا پل ہے. جو بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے یہ موت اللہ سے ملانے والی چیز. تو سچی بات تو یہ ہے کہ موت آنے کی ہم نیچرلی فطری طور پہ ہر انسان میں موت کی ایک خوف ایک ڈر رکھ دیا گیا ہے, مگر موت کا یہ جو خوف ہے یہ ڈر ہے یہ موت سے پریشان ہونا ہے یہ اتنی بڑی پریشانی نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ موت اس حال میں آ جائے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. یہ پریشانی حل ہو گئی تو سمجھ لیں کہ سب سے بڑی پریشانی حل ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی بہت ہی تھوڑی, ہم اس کو 50, 60, 70 اور 80 سال کی سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان آخرت کو دیکھے گا اور آخرت میں جائے گا تو اس دنیا کی زندگی کو ایسے سوچے گا جیسے یہ شام کی تھوڑی دیر کا وقت تھا, اتنا یہ تھوڑا وقت ہے. اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ تھوڑی زندگی نہیں, بہت بڑی زندگی ہوگی. تو وہ بہت بڑی زندگی ہے, بہت لمبی نا ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے وہ زندگی کامیاب ہو جائے یہ زیادہ ضروری, یہ زیادہ پریشان کن چیز ہے, یہ زیادہ فکر کرنے والی چیز ہے. تو انسان اس دنیا سے اس طرح جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, یہ سب سے بڑی اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں اس دنیا سے یوں چلے جاؤں کہ اللہ راضی ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کا آخر کلام جو ہے زبان سے آخری نکلے ہوئے الفاظ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ بڑی فکر ہے کہ انسان کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ نکل آئے, انسان آخری وقت میں اس طرح سے جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. کئی مرتبہ انسان موت کو بھول بیٹھتا ہے, اس لیے دنیا میں دنیا دارانہ فیصلے کرتا ہے, موت یاد نہیں ہوتی, اس لیے گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جس کو جتنی زیادہ موت یاد ہوگی وہ اتنا زیادہ گناہوں سے بچے گا, وہ اتنا زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے جو حضرات اللہ کو راضی کرنے کے راستوں میں لگے وہ در حقیقت موت کو یاد کرنے میں پکے ہو گئے. تاریخ اسلام میں اولیاء کرام بہت سارے گزرے ہیں. بڑے اولیاء کرام میں ایک بزرگ گزرے تھے خواجہ علاء الدین عطار رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے, مگر ابتدائی زندگی جو تھی وہ غفلت والی تھی, موت کا بھی نہیں پتا اور عمل بھی کوئی نہیں. خوشبو کی دکان کرتے تھے اور خوشبو کی دکان لگائی بھی تھی اور اسی دکان کی فکر تھی. ان کی دکان میں ایک مرتبہ ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ بزرگ آ کے ان کو دیکھتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ لے لو تو یہ لے لو تو یہ لے لو, اور یہ بڑے غور سے اس کو بھی دیکھتے ہیں, دکان کو بھی دیکھتے ہیں, آخر کو کچھ نہیں خریدتے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان بزرگوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس شخص کی جان اتنی ساری خوشبو کی بوتلوں میں پھنسی ہوئی ہے وہ جان نکلے گی کیسے؟ تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ میرے اوپر یہ اس طرح کا طنز کر رہے ہیں کہ میری جان جو ہے ان شیشیوں میں پھنسی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جیسے آپ کی نکلے گی نا ویسی میری نکل جائے گی. تو ان بزرگوں نے کہا اچھا جیسے میری نکلے گی ویسے تیری نکلے گی؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میری تو اس طرح نکلے گی. زمین پہ لیٹ گئے, زور سے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اپنا جو کپڑا تھا وہ منہ پہ ڈال لیا. یہ سمجھے کہ مذاق کر رہے ہیں. تو ان کو تھوڑی دیر جگاتے رہے, تھوڑی دیر جگانے کے باوجود بھی وہ نہیں جاگے, وہ واقعی اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو بڑے حیران ہوئے اور اس چیز کو سوچنے میں لگے کہ اتنی آسانی سے اور یہ جان نکل جاتی ہے. تو اب فکر میں پڑ گئے کہ یہ موت آنا تو ہر ایک کے لیے ہے, اصل میں اس موت کے بعد کی تیاری ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ عافیت والا معاملہ ہو, موت اس طرح سے آئے کہ اللہ تعالی راضی ہوئے تو زندگی بدلی اور پھر نیکی والی زندگی کی. اور پھر یہ مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء لکھی اور مشہور بزرگ علاء الدین عطار کے نام سے مشہور ہو گئے. تو پتہ چلا کہ موت تو آنی ہے, یہ وہ بڑی فکر نہیں ہے جتنی بڑی فکر ہم نے بنا لی. موت اچھی آ جائے, موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالی راضی ہو, یہ سب سے بڑی فکر. اور یہ فکر ہمیں چھوڑ دیتی ہے تو ہم گناہوں کی طرف لگ جاتے ہیں. قرآن اور حدیث سے چار ایسے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ جن کو اچھی موت کی امید ہے. ایک وہ شخص ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اس کا ایمان ایسا ہوگا کہ اس کو اچھی موت آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے غلط نگاہ ڈالنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اپنے آپ کو غلط نگاہ ڈالنے سے روکے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان دیں گے, اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو نگاہ انسان حفاظت کرتا ہے یہ انسان اچھی موت کی امید رکھتا ہے. تو جو انسان نگاہ کی حفاظت کرے گا وہ اچھی موت پہ اس کو موت آئے گی, اچھے حال میں اللہ کی رضا کے ساتھ موت آئے گی. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے چائنا جانا پڑا کسی بزنس کے معاملے میں, مجھے اندازہ نہیں تھا مگر جب میں بزنس ڈیل کرنے کے لیے چائنیز کے ساتھ بیٹھا تو پتہ چلا وہ چائنیز آدمی نہیں عورت ہے. چار گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس چار گھنٹے اس عورت کے ساتھ میں گفتگو کرتا رہا مگر میں نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ اچھی موت کی امید رکھتا ہے. اس نگاہ کو غلط استعمال کرنے پر ہمیں خوب توبہ کرنی چاہیے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ غلط نگاہ جو ڈالتا ہے اور غلط نگاہ ڈالنے کی عادت رکھتا ہے ایسے بندے کا کئی مرتبہ آخری وقت پہ ایمان سلب کر لیا جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی عجیب و غریب چیز. اس کی دلیل دی ہمارے بزرگوں نے, فرمایا کہ یہ جو انسان غلط نگاہ ڈالتا ہے در حقیقت اپنے دل میں کسی غیر کی محبت کو بساتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو دل میں شریک کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر گناہ کو معاف کر دیں گے, شرک کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ شرک ایسا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. تو جو انسان غلط نگاہ ڈالنے کی عادت رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی دل میں بسائے بیٹھا ہوتا ہے. تو چار قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ یہ امید اچھی موت کی رکھ سکتے ہیں. ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو صدقہ دیتا ہے, صدقہ دینے کی عادت رکھتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتی ہے اور بری موت سے حفاظت کرتی ہے. جس آدمی کی طبیعت صدقہ دینے کی ہے, یہ نیکی کرتا ہے گو کہ دوسرے بڑے بڑے اعمال نہیں کرتا, اس صدقہ دینے کی برکت سے امید رکھ سکتا ہے کہ موت جو ہے وہ اچھی والی آئے گی, اللہ کی رضا کی والی موت آئے گی. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی چھپ کے صدقہ کرتا ہے, دوسروں کو بتائے بغیر صدقہ کرتا ہے, کسی سے کوئی تعریف کی امید نہیں رکھتا, ایسے بندے کو صرف زبردست اچھی موت بھی نہیں آئے گی بلکہ ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خواص میں شامل فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سات لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یعنی یہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اربوں کھربوں لوگوں میں یہ والے لوگ نمایاں ہوں گے, اللہ کے قریبی ہوں گے, سب کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی ہونا ہے. اور فرمایا ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جو صدقہ کرتا تھا دائیں ہاتھ سے تو اتنا چھپ کے کرتا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی. تو جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا وہ اچھی موت کی امید کر سکتا ہے, اور جو شخص صدقہ کرتا ہے اور خاص طور پہ چھپ کے صدقہ کرتا ہے, صدقہ کرنے کا شوق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی موت دیں گے, وہ بھی اچھی موت کی امید کر سکتا ہے. اسی طرح ایک وہ شخص ہے جو اچھی موت کی امید کر سکتا ہے, یہ وہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا جاتا ہے, نصیحت کی مجلس میں, اللہ کی یاد والی مجلس میں آنا جانا رکھتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ایک شعر ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا, اس پہ مجھے اشکال وارد ہوا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ جی کیا اشکال ہے؟ انہوں نے کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بے ریا, کہ ایک تھوڑا سا وقت اللہ والوں کی صحبت میں گزارنا سو سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے. تو فرمایا کہ حضرت سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر تھوڑا وقت اللہ والوں کی صحبت میں گزارنا, یہ ایسا ممکن سی چیز نہیں, یہ تو اشکال والی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا میں اس شعر کو اگر پڑھوں گا تو اس طرح نہیں پڑھوں گا بلکہ میں کہوں گا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا, کہ تھوڑی دیر کی اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ لاکھ سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے. تو اب تو مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو گیا. تو پھر حضرت نے دلیل سے بتایا کہ کیوں یہ اللہ والوں کی صحبت تھوڑی دیر کی جو ہے یہ سو سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ جو اللہ والے ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے, ہم رجال لا یشقا جلیسہم, یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا. تو کبھی بدبخت نہیں ہونے کا تو مطلب یہی ہے, بدبخت تو وہ ہوا جو جہنم میں گیا. تو اللہ والے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا, اس لیے تھوڑا وقت بھی اللہ والوں کے ساتھ گزر گیا یہ وہ وقت ہے جس کی وجہ سے انسان امید کر سکتا ہے کہ اچھی موت آئے گی. اللہ والوں کی مجلس, نصیحت کی مجلس, اللہ کی یاد کی مجلس میں جو آتا جاتا ہے وہ بھی امید کر سکتا ہے کہ موت اچھی آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں، مختلف شہروں سے، مختلف قصبوں سے آتے ہیں اور آ کر جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنے ہو جاتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے فرشتے جو ہیں وہ آسمان تک اور پھر آسمان سے عرش تک چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، مگر پھر بھی پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے یاد کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی یہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو کہ ہم نے ان کو جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا لیا. تو جو لوگ نیک مجلسوں میں جاتے ہیں وہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ اچھی موت آئے گی. تو جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اس کو بھی قوی امید کہ موت اچھی آئے گی. جو صدقہ کرتا ہے اور چھپ کے صدقہ کرتا ہے اس کو بھی اچھی امید ہے کہ موت اچھی آئے گی. اور تیسرا وہ شخص جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا جاتا ہے اسے بھی امید کہ اچھی موت آئے گی. اور چوتھا وہ شخص ہے جو دنیا میں شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہے، شکر میں کنجوسی نہیں کرتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے. ایسا بندہ گو کے باقی اعمال کم کرتا ہے مگر قیامت کے دن اللہ کا محبوب بندہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گئے. کہ گو کہ تھوڑا بھی تھا پھر بھی شکر گزاری کر کے اس نے وقت گزار دیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ چار وہ بندے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ موت اچھی موت کی امید رکھ سکتے ہیں. تو یہ اچھی موت جو آنا ہے یہ موت کے آنے سے بڑی فکر ہے کہ کسی طرح سے اچھی موت آ جائے. یہ فکر زندہ ہو گئی تو سمجھ لے کہ مقصد زندگی حاصل ہو گیا. یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گورنر تھے تو اتنا کپڑا پہنتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، آپ کے کپڑے 60 اونٹوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جاتے تھے، اتنا کپڑا تھا. جب بادشاہ بن گئے تو فقط ایک ہی جوڑی کپڑے کی تھی، ایک جوڑی تھی، اسی جوڑی کو جمعہ کے دن صبح دھوتے، اسی کو سکھاتے، اسی کو پہن کے جمعہ پڑھاتے اور پھر جمعہ پڑھانے کے بعد پورا ہفتہ اسی جوڑی میں گزار دیتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ گورنر تھے تو یہ حال تھا کہ 60 اونٹوں پہ آپ کے کپڑے آتے تھے، تو اب تو بادشاہ ہیں تو اب تو زیادہ کھلا خرچ ہونا چاہیے، تو اب تو معاملہ اور ہو گیا. فرمانے لگے ہاں جب گورنر تھا تو مجھے یہ فکر تھی، میری زندگی کا مقصد تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں. اب بادشاہ بن گیا ہوں تو میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھی موت آ جائے. کہتے ہیں کہ میرا ایک چچا بادشاہ اور اس کے چار بیٹے بادشاہ، ان پانچوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے قبر میں ڈالا، جب یہ پانچ قبر میں گئے تو میں بادشاہ بنا، تو مجھے پتا تھا کہ اب بادشاہ بننے کے بعد اگلا قدم قبر کے اندر ہے. تو فکر ہوئی کہ جی یہ قبر کا معاملہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے. تو آخرت کی فکر جو ہے وہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو خود بخود اعمال صحیح ہو جاتے ہیں. یہ اصل فکر ہے کسی طرح سے موت اچھی طرح سے آ جائے، اس حالت میں موت آئے کہ اللہ راضی ہو. چنانچہ نیکی والی زندگی ہو گئی، بیوی سے کہا کہ جتنا تیرے پاس سونا ہے یہ سب کا سب جو ہے بیت المال میں واپس کر دے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ لوگوں کی امانت ہے. تو جو بادشاہ اس کے والد نے دیا تھا، تو جو بھائیوں نے دیا تھا، جو اس نے خود دیا تھا، وہ بیوی جو تھی اس نے بھی یہ سارا کا سارا جو ہے بیت المال میں واپس کر دیا. تھوڑی سی تنخواہ ہوتی، اس تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتے، حتیٰ کہ عید کے جب دن آئے تو بچوں کے کپڑے بنانے کے بھی پیسے نہیں تھے. اب یہ بیوی جو چچا کی بیٹی تھی، جس کا باپ بھی بادشاہ تھا، چار بھائی بادشاہ تھے، شوہر بادشاہ تھا، اپنی بادشاہت والی زندگی میں یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بچوں کے عید کے کپڑے بنانے کے پیسے نہیں. تو شوہر سے کہا، تو شوہر نے کہا کہ جی تنخواہ تو استعمال ہو گئی ہے، بچوں کے عید کے کپڑے تو نہیں بن سکتے. تو جب یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ بچوں کے عید کے کپڑے نہیں بنیں گے. کل عید کا دن آئے گا، سارے لوگ جو ہیں ان کے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اور میرے جو بیٹے ہیں وہ پرانے کپڑے کے ساتھ عید پہ جائیں گے. تو بڑی خاموش ہو گئی، ڈپریسڈ ہو گئی. دل میں خیال آیا اور وہ خیال کا اظہار جو ہے بادشاہ سے کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں کہتی کیا آپ بیت المال سے ویسے ہی پیسے لے لیں، آپ ان سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگلے مہینے کی ایڈوانس تنخواہ ہمیں دے دیں تو پھر بچوں کے کپڑے بن سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ نے فرمایا ہاں یہ کام ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ جو ہیں اپنے خزانچی کے پاس گئے اور جا کے اس سے کہا کہ بھائی بچوں کے عید کے کپڑے بنانے ہیں، اگلے مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس دے دیجیے. اب جب بادشاہ جو ہے وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے تو آگے جو پوری ٹیم ہوتی ہے وہ بھی آخرت والی ہوتی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، بالکل میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں، بس صرف اتنا ایک پرچی پہ مجھے لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے جب آپ مجھے واپس دیں گے اس وقت تک آپ زندہ ہوں گے. اس نے کہا ہاں تو نے واقعی میری آنکھ کھول دی، نہیں چاہیے مجھے یہ پیسے، یہ رکھ لے تو پیسے. واپس آیا اور بیوی کو کہا کہ بچوں کے عید کے نئے کپڑے نہیں بنیں گے. چنانچہ بچوں نے پرانے کپڑے پہنے اور عید کی نماز پڑھنے چلے گئے، اور حضرت بھی عید کی نماز پڑھانے چلے گئے. دل میں ان کو بھی غم تھا، آخر کو بچے تھے، پہلی مرتبہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، تو دل میں بہت ہی غم تھا، آنسو بھی بہ پڑتے. مگر جو بات صحیح تھی، اللہ تعالی کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی تھی. حتیٰ کہ عید کی نماز پڑھائی اور جب نگاہ گئی تو سب نے نئے کپڑے پہنے اور ان کے بچوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے، تو بیٹے سے جا کے کہہ دیا کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھا اللہ کے حکم کے سامنے. تو جب باپ آخرت کو سوچتا ہے پھر اولادیں بھی آخرت کو سوچتی ہیں. بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابا حضور پریشان نہ ہوں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں پریشانی نہیں ہوئی، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے. تو یہ جو آخرت کی فکر ہے، موت اچھی طرح سے آ جائے، یہ مومن کی سب سے بڑی فکر ہے. ایسی مبارک یہ فکر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو آخرت کی فکر لگ گئی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیں گے. یہ ایسی برکتوں والی فکر ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں، یہ واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. پاکستان کے بہت بڑے کنسٹرکشن کمپنی کے مالک، بہت ہی امیر آدمی، بہت اللہ نے ان کو مال دیا، زندگی عیاشی کرتے ہوئے گزر گئی، اور اتنا کھلا پیسہ تھا، دین کی اتنی فکر نہیں تھی، نمازوں کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، بس عیاشی کی فکر ہوتی. کام کاروبار بھی لوگ دیکھتے تھے، خود عیاشی کرتے تھے، سال میں کئی کئی مرتبہ ویکیشنز پہ جاتے، یورپ اور امریکہ جاتے. عورتوں کا شوق تھا تو خوب شادیاں بھی کرتے، خوب ساری شادیاں بھی تھیں اور ویسے بھی عورتیں تھیں، ہر طرح کی گناہ میں کوئی پرہیز نہیں تھا، اس طرح زندگی گزر رہی تھی. عمر جو ہے 55-60 سال پہ پہنچ گئی، اور اس وقت تک بس اتنی غفلت اس موت سے تھی کہ یہی سمجھتے تھے کہ بس اسی طرح زندگی رہنی ہے، یوں ہی جوانی رہنی ہے، اور یوں ہی آگے پتا نہیں کتنے عرصے تک ایسے ہی چلتے رہنا ہے. اس عمر میں جا کے ان کی والدہ فوت ہوئی. اب پہلی مرتبہ موت کو اتنے قریب سے دیکھا اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ قبر کو اتنے قریب سے دیکھا اور پہلی مرتبہ قبر میں اترے اپنی والدہ کو اتارنے کے لیے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بھی شاید جا سکتا ہوں. پھر دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی چند سال بعد اس کے اندر جانا ہی ہے، اکیلا ہوں گا، کوئی اور نہیں ہوگا، اور اس طرح سے پڑا ہوں گا، ساری عیاشی ختم. اب سوچ میں پڑ گئے، حتیٰ کہ ایک دو دن بعد جیسے گھر میں جب فوتگی ہوتی ہے تو کبھی کبھی نیکی کی نصیحت کی مجلس ہوتی ہے، تو کوئی بزرگ آئے اور انہوں نے نصیحت کی اور موت کے عنوان پہ گفتگو کی اور سمجھایا کہ جی موت تو سب کو آنی ہے، کوئی ایک بھی نہیں بچ سکتا. عقل مندی یہ ہے کہ موت کے بعد کی تیاری انسان کرے، موت اس حال میں آئے کہ اللہ راضی ہو جائے. اب یہ بات جو ہے دل میں بیٹھ گئی، بیان مکمل ہوا تو انہی بزرگ کے پاس چلے گئے کہ حضرت آخر کی تیاری تو وہ بندہ کرے نا جس نے کوئی اچھے کام دنیا میں کیے ہو، میری زندگی میں تو شاید کوئی ایک بھی اچھا کام نہیں ہے، تو کیا میں بھی اب آخرت کی تیاری کر سکتا ہوں؟ تو ان بزرگوں نے ان کو تسلی دی کہ جی توبہ کا دروازہ جو ہے وہ آخری دن تک کھلا ہے، ابھی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور نیت کرو کہ آگے کوئی گناہ نہیں کرنے. اس نے کہا بزرگوں میں نیت تو کر لوں کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، مگر میں تو وہ بندہ ہوں جس کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہوتا ہے صحیح کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر بالکل نہیں پتا کہ کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، تو کسی ایک عالم کو، صاحب علم انسان کو اپنے ساتھ چند مہینوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے رکھو تاکہ وہ تمہاری زندگی کو شروع سے آخر تک دیکھے، صبح سے شام تک دیکھے. جن جن چیز کو یہ کہے کہ یہ گناہ ہے وہ چیزیں تم نے چھوڑ دینی ہے. اتنا اس کو آخرت کی فکر بیٹھ گئی اس قبر کو دیکھ کر، اس میت کو دیکھ کر، کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے واقعی ایک عالم کو اپنے ساتھ کیا، ان سے گزارش کی کہ میرے ساتھ ایک مہینہ گزار لیں، صبح شام میری زندگی کو دیکھیں، جس چیز کو آپ گناہ کہیں گے وہ میں چھوڑ دوں گا. چنانچہ زندگی میں سے جو جو گناہ تھے وہ نکل گئے، عورتیں بھی نکل گئی تو شراب بھی نکل گئی، تو کام کاروبار میں جو غلط چیزیں تھیں وہ بھی نکل گئیں، جو دوستوں یاروں کے ساتھ غلط معاملے تھے وہ بھی نکل گئے، جو گھر میں غلط گناہ والے معاملے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ زندگی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو گئی. اور یہ جو گناہ ہے یہ عبادت کی کمر کو توڑتے ہیں، اور جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو خود بخود عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو اب گناہ جو چھوڑے تو عبادت کا شوق ہوتا تھا، پانچ وقت کی نماز بڑے جذبے سے پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اب گناہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنانے کی توفیق دی، امیر آدمی تھا، کبھی یہاں مسجد بنا رہا ہے کبھی وہاں مسجد بنا رہا ہے، اپنے کاروبار جہاں جاتے پہلے وہاں مسجد بنائی، ہر جگہ مسجدیں بنا رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، عبادت میں دل لگتا تھا. گناہ چھوڑنے والے بندے کا دل عبادت میں لگے گا اور گناہ کرنے والے کا دل عبادت سے اچاٹ ہوگا. تو عبادت کا شوق دل میں بیٹھ گیا. ایک مرتبہ میٹنگ ہو رہی تھی اور میٹنگ کے دوران عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو میٹنگ میں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ پہلے عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میٹنگ کو کنٹینیو کریں گے. تو اپنی ہی فیکٹری کی مسجد میں گئے اور وضو کر کے اور عصر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے. مؤذن صاحب سے گزارش کی کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اذان دوں، تو کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ الفاظ کہے اور اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور اسی وقت جان جو ہے وہ نکل گئی. تو کیا زندگی تھی، اور جب آخرت کی فکر آئی تو کیا خوبصورت موت آئی. باوضو آئی، مسجد میں آئی، اذان دیتے ہوئے آئی، آخری الفاظ تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو موت کا آنا اتنی بڑی فکر نہیں، موت اس حال میں آئے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی فکر ہے. ادھر ایسی گزری یا ویسی گزری یہ دیکھیے کہ ادھر کیسی گزری. اصل تو یہ ہے کہ وہاں کیسی گزرے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بخشے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی موت کی یاد کو زندہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بڑ جاوے میرا, جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بڑ جاوے میرا. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مش کا پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نالا وے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نالا وے. عدل کرے تے کمب دے جاوڑ اچیا شان والے, فضل کرے تے بخش جاوڑ میں جیوی مکالے, فضل کرے تے بخش جاوڑ میں جیوی مکالے, ویکھاں جے میں املا دیول تے کچھ نہیں میرے پل جے تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے, ویکھا جے تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے. لوکی مینو آ رات قبر دی کالی، میں سنیا انہیں اوتھے آنا جد موڑے کملی کالی، میں سنیا انہیں اوتھے آنا جد موڑے کملی کالی، سن فریاد میرے سونے اللہ، میں ہور سنا تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھ تینو تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھ تینو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جاوے میرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جاوے میرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ ایمان حاصل ہو جانے کے بعد بری موت سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا. میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ, آج کی اس توبہ کو قبول فرما. اے اللہ نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موت کی یاد کو سینے میں پیدا فرما. اے اللہ مقصد کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں اللہ, رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں اللہ, صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اللہ, تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں اللہ, لٹ پٹ کے تیرے سامنے حاضر ہیں. اے اللہ لٹ پٹ کے تیرے سامنے حاضر ہیں. اے اللہ کبھی نفس ہمیں لوٹتا ہے تو کبھی شیطان ہمیں لوٹتا ہے. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما اللہ, جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے اللہ, جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے اللہ, جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہم تو گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں اللہ, ہمارے حال پر رحم فرما اللہ. ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ اسے نفرت نہیں کرتی اللہ, اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں لتھڑا دیکھ رہے ہیں اللہ, آپ بھی نفرت نہ فرمائیں میرے مالک, ہمیں دھو دیجئے. اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے میرے مالک, اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے اللہ جس فقیر نے روٹی کا سوال کرنا ہوتا ہے اسے ایک در سے نہیں ملتا, وہ دوسرے در پہ چلا جاتا ہے اللہ, دوسرے سے نہیں ملتا وہ تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے, اس ایک در کے سوا کوئی اور در نہیں. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ, خالی ہاتھ نہ لوٹا میرے مالک, اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اللہ. آپ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور تم سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا, تو اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہے اللہ, انکار نہ کیجئے میرے مالک, اپنی رحمت کا معاملہ فرما اللہ, رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے میرے مالک, ہمارا نفس ہمارا ہے. اے اللہ شیطان پیچھے پڑا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اللہ, طاعات کی عزت نصیب فرما اللہ, جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما اللہ. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ, من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک, ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما اللہ. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں میرے مالک, ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے میرے مالک, ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ, نماز کی پابندی نصیب فرما. اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے میرے مالک, ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ. قیامت کے دن کی مشکلوں سے محفوظ فرما اللہ, قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما اللہ, قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما اللہ. آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جائے گا, وہ کیا سوچ کے آئے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. اے اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا
قیامت کے دن تین لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک وہ عالم ہوگا جو ریا کی وجہ سے علم کو جاری کرتا ہوگا, اے اللہ اس کو بھی پہلے ڈالا جائے گا. وہ کہتا رہ جائے گا, اے اللہ میں نے تو پوری زندگی آپ کے دین کی خدمت کی, اور آپ کہیں گے تو لوگوں کی تعریف سننا چاہتا تھا, وہ تجھے مل گیا, اب آج کے دن تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی سے محفوظ فرما, اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما, اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا, اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا, اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہماری بھی آخرت کو عافیت والا بنا, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ فرما, اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے حال پر بھی رحم فرما, اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ ایسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اے اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما میرے مالک, خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما, اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک حال ہی میں ہمارے کچھ جاننے والے فوت ہوئے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, اے اللہ ان کے پسماندگان کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما, اے اللہ ان پر بھی اپنی رحمت کی نگاہ فرما. میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.